پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند منتخب آیات اور پھر ان کے حوالے سے چند مخصوص تفسیری نکات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 111، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ آج ہم مفتی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ من گھڑت تمناؤں سے یہاں مراد کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم جنت کی تمنا کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جنت میں جانے کا آرزو مند ہے، تو یہ جو جنت کی تمنا کرنا ہے یہ کس حد تک جائز ہے ہمارے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہودیوں کے اعتبار سے کلام ہے، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے اعتبار سے، اہل کتاب کے حوالے سے، کیونکہ فرمایا گیا کہ یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر فرمایا کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حقیقت تو نہیں ہے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہ حقیقت تو نہیں۔ اگر حقیقت نہیں ہے تو کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور یہ حقیقت نہیں تو کیا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی ہے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا کہ کیوں نہیں، یعنی یہودیوں عیسائیوں کے علاوہ کوئی اور جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے، من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا،
سبحان اللہ،
وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے،
سبحان،
اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، جو قانون ہے وہ یہ ہے، ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو، نیکیاں ہیں اور ایمان ہے، تو فرمایا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا وہ عیسائی ہو یا وہ کسی اور ملت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو۔ یہودی عیسائی سے مراد یہ کہ اپنے زمانے میں یہودی، جس وقت یہودیت معتبر تھی، اپنے زمانے میں عیسائی، جس وقت عیسائیت معتبر تھی، اور اب مسلمان ہونا، تو فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہیں اور یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ جنت میں یہودیوں عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت اور قانون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ کہ جو بھی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے وہ محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وہ اب یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو. اب جو انہوں نے کہا وہ کیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو من گھڑت تمنائیں ہیں، یعنی اسے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تمنا ہے یہ، اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت یہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جنت میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یہ ان کی تمنا ہو سکتی زیادہ سے زیادہ کہ یار ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہ جائے، تو یہ ان کی تمنا ہے. اور وہ تمنا بھی کیسی من گھڑت ہے، جو خود ساختہ ہے، جو جس کی بنیاد نہیں. کیونکہ ایک تمنا وہ ہے جس کی بنیاد ہو، جس تمنا کی بنیاد ہو اسے امید کہتے ہیں، اور جس تمنا کی بنیاد نہ ہو اسے امنیہ کہتے ہیں، جو یہاں پر لفظ بیان فرمایا گیا. تو یہ تو ان کا معاملہ ہے کہ یہ ان کی تمنا جو ہے یہ جھوٹی تمنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، جنت کی تمنا کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. ہم میں سے مسلمانوں میں کون ہے جس کی یہ تمنا نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے؟ تو ایک ہے تمنا. عربی اور اردو کے اندر ان لفظوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے. ہماری زبان کے اندر تمنا کا لفظ خواہش کے معنی میں ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو اس خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک ہوتا ہے تمنا بصورت امید، میری تمنا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، دونوں میں فرق ہے. اب امید جو ہے اسے عربی میں کہتے ہیں رجا، رجا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے اور وہ بڑا خوبصورت کلام ہے اور اس میں اصلاح کے بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں. رجا اور تمنا عربی زبان کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، وہ کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رجا یعنی امید یہ ہے کہ کسی شے کے اسباب فراہم کیے جائیں اور اس کے بعد اس کے اچھے نتیجے کی توقع کی جائے، یہ ہے امید.
ٹھیک، بہت خوبصورت.
ایک آدمی اپنی زمین کے اندر بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد کا اہتمام کرتا ہے، اور اب اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پہ اس کا نتیجہ چھوڑ کر امید رکھتا ہے کہ یہاں پر فصل اگے گی، یہ امید ہے. دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس نے بیج پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا، نہ اسے بونے کے اندر اس نے کچھ محنت کی، نہ اسے وہاں پانی ملے گا، نہ وہاں پر اگنے کے دوسرے اسباب موجود ہیں، اور یہ بھی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا کہ کوئی بات نہیں، کر تیری فصل اگے گی تو میری بھی اگے گی، تیری نیچے ہوگی میری اوپر اگے گی. یہ جو امید ہے یہ امید حماقت کہلاتی ہے، اور عربی کے اندر یہ امنیہ ہے، یہ جھوٹی تمنا ہے،
بہت خوش،
کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیس لیس وش، جس خواہش کی بنیاد نہیں ہے، جس تمنا کی بنیاد نہیں ہے، یہ وہ خواہش. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو ایمان والا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور نیکیوں کے جو بھی معاملات ہیں انہیں سر انجام دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دل سے برے اخلاق کی جھاڑ جنکار کو دور کرتا ہے، اور ایمان اور دل کی زمین میں ایمان کا بیج بوتا ہے، اب اس کے بعد وہ مغفرت کی اور جنت کی امید کرتا ہے. فرمایا یہ امید ہے، یہ رجا ہے کہ اس نے اس کے اسباب فراہم کیے، جنت میں جانے کے اور مغفرت پانے کے اسباب ہیں کہ ایمان ہو، نیکیاں ہوں، گناہوں سے بچنا ہو، دل اچھے اخلاق سے متصف ہو، برے اخلاق کو دل سے ختم کر دیا جائے، یہ اسباب ہیں جن کے ہوتے ہوئے مغفرت اور نجات اور جنت کی توقع کی جاتی ہے، اور یہ امید ہے. اور ایک شخص یہ اسباب فراہم نہیں کرتا، بیٹھے بیٹھے خواہش ہے کہ جنت میں جاؤں گا، امید ہے کہ جنت میں جاؤں گا، ایمان کمزور، عمل کا نام و نشان نہیں، گناہ ہر ایک کرنا ہے، دل کے اندر اچھے اخلاق کا پتہ نہیں، برے اخلاق کے ساتھ بھرا پڑا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کی تکلیف پہ خوش ہونا ہے، صبر کا نام نہیں، شکر کا نام نہیں، توکل کا نام نہیں، قناعت کا نام نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، حقوق العباد پورے نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں ہے، اور پھر بھی کہتا ہے میری بخشش ہو جائے گی. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت تمنا ہے،
اللہ
یہ امنیہ ہے، یہ جھوٹی تمنا ہے، کیونکہ اس نے اسباب فراہم نہیں کیے اور بغیر اسباب فراہم کیے یہ جنت میں جانے کی تمنا کر رہا ہے۔ تو یہ جو تمنا ہے یہ امنیہ کے اندر آتی ہے، اور وہ کہ جس نے سارے کام کیے تھے وہ جو تمنا کر رہا ہے وہ رجا اور وہ حقیقی امید کے اندر آتی ہے۔ تو اب ہم جو تمنا کرتے ہیں جنت میں جانے کی، وہ پہلی قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ہماری تمنا امید ہے یا ہماری تمنا من گھڑت تمنا ہے۔ ہاں یہاں پر کچھ فرق ہے، کچھ فرق ضرور موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم مسلمان ہیں،
ٹھیک،
تو اسباب میں سے ایک سبب اصلی ایمان وہ موجود ہے،
وہ موجود،
لہذا یہ نہیں ہے کہ اصلاً اسباب نہیں
ہے۔
جو کافر کا معاملہ ہے کہ اصلاً ہی اسباب نہیں ہے، کہ ایمان کا بیج تک نہیں ہے، بیج ہی نہیں ہے تو پھر فصل کہاں سے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بیج موجود ہے، ایمان موجود ہے، لہذا اس ایمان کے بحاف پر مغفرت کی امید رکھنا یہ درست ہے، کیونکہ یہاں پر اب وہ بیس لیس نہیں ہے، یہاں بنیاد موجود ہے، لیکن رجائے کامل
سبحان
وہ نہیں ہو سکتی۔ تو فرق یہ آ جائے گا کہ جو صرف جس کے اندر ایمان ہے اور باقی دین کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ رجا تو رکھے گا لیکن رجائے کامل نہیں۔ رجائے کامل یہ ہے کہ ابتداء ان جنت میں جانے والوں میں سے ہو، بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہو، جنت کے اعلیٰ ترین مدارج حاصل کرنے والوں میں سے ہو، جنت کے اندر بہت جو اعلیٰ درجے والے ہیں ان کے گھروں میں شامل ہو جائیں، وہ رجائے کامل ہے۔ تو وہ رجائے کامل اگر یہ محض ایمان والا، جس کے جو اعمال سے فارغ ہے بالکل اور گناہوں سے بھرپور ہے، اس کے لیے رجائے کامل حماقت ہے، لیکن مطلق رجا تو چونکہ ایمان موجود ہے تو لہذا یہ امید رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہ جنت میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، کیا اس کی کوئی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی کتاب میں فرمایا تھا، یا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان کر دیا کہ اور کوئی اب جنت میں نہیں جائے گا، جن کا پہلے فیصلہ کر چکا ہوں وہی جائیں گے، اور پہلے فیصلہ یہودیوں عیسائیوں کا ہوا تھا؟ تو جب پیچھے بیس کوئی نہیں ہے تو اب ان کا یہ کہنا جو ہے یہ رجا نہیں، یہ امنیہ ہے، یہ وہ امنیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، خود ساختہ تمنائیں ہیں، اپنی بنائی ہوئی فیبریکیٹڈ ان کی تمنائیں ہیں جس کی بنیاد کوئی نہیں۔ تو لہذا جنت میں جانے کی تمنا اور خواہش ہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے ایمان کی بنیاد پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے اوپر امید رکھتے ہوئے، لیکن رجائے کامل جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کلام فرمایا۔ امام غزالی کا کلام مطلق ہے، اس میں رجا کے ساتھ کامل کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسرے دلائل شرعیہ موجود ہیں لہذا ان کی روشنی میں امام غزالی کے کلام کو رجائے کامل پر ہی محمول کیا جائے۔
بہت خوبصورت وضاحت مدنی چینل کے ناظرین، اور اس کے ساتھ مفتی صاحب نے ہماری توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک جنت کا حقدار ہے، لیکن ہماری امید رجائے کامل کے درجے کو اس وقت پہنچے گی کہ جب ہم جنت میں جانے والے تمام اسباب بھی اپنے لیے پیدا کریں، ہم نماز بھی پڑھیں، ہم اگر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ بھی ادا کریں، حج فرض ہے فرض حج کو بھی ادا کریں، اور پھر گناہوں سے بچیں، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ امید پوری ہوگی اور ہم رجائے کامل والے کہلائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن نیک اعمال کا پتہ نہیں اور دن رات گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے رجائے کامل میں حصہ نہیں، بلکہ اب ان کے لیے رجائے کامل حماقت کے درجے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت کا نمبر 102، اور میں بتاتا چلوں کہ مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہم انشاءاللہ وہ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو شاید آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک سے ریلیونٹ ہیں۔ جادو، آپ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جادو کے معاملات آج کل کہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جادو کا شرعی حکم بیان کریں گے، پھر جادو کو سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا، شرعی حکم اس حوالے سے کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور گھروں میں جادو ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان سب کے حوالے سے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ تو پہلے میں آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں. آیت نمبر 102 سورہ بقرہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمہ. اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں. تو اے لوگوں، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو. وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ پر متعدد سوالات ہیں اور بہت سے تفسیری نکات ہیں جو ہمیں جاننے ہیں. پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ مفتی صاحب، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟
آیت مبارکہ جو ہے وہ چونکہ مسلسل آیات کے اندر بنی اسرائیل کے سابقہ کردار کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر ان کی ایک اور برائی کا بیان ہے کہ یہودیوں میں جیسے بہت ساری دیگر خرابیاں تھیں، انہی میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے. اس پر فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو شیطان پڑا کرتے تھے. اب یہودیوں کے اندر جادو کیسے آیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگوں کے درمیان جادو پھیلنا شروع ہوا، اور اس کو پھیلانے والا شیطان تھا، کیونکہ شیطان کا جادو کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو شیطان نے جادو پھیلایا اور لوگ بھی اس کے اندر دلچسپی لینے لگے، اور چونکہ جادو کے ذریعے بڑے عجیب و غریب کمالات دکھائے جاتے ہیں، حیرت انگیز کام کیے جاتے ہیں، اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے. اگر کسی سے دولت لینی ہے تو دولت حاصل کی جاتی ہے، کسی میں جدائی کروانی ہے تو جدائی کروا دی جاتی ہے. تو چونکہ جادو کے ذریعے جو کام ہو رہے تھے وہ ہیں کہ جن کے اندر ایک انسان بڑا خواہش کرتا ہے کہ یار ایسی طاقت میرے اندر ہونی چاہیے کہ میں یہ سارے کام کر دوں. لہذا یہودیوں نے اس جادو کو سیکھنا شروع کیا، اور اسے سیکھ کر اس پر عمل بھی کرنے لگے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس سے روکا، اور جادو کی جو کتابیں ان میں رائج تھیں آپ نے ان سے لے کر انہیں زمین میں دفن کر دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا. یوں آپ نے ان سے جادو کو ختم کر دیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو اب جو شریر تھے شیطان نے ان کے ذریعے یہ بات پھیلائی کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی سلطنت تھی اور جو عجیب و غریب آپ کی حکومت تھی اس کے پیچھے تو جادو ہی تھا. تو سلیمان علیہ السلام خود جادو ہی کرتے تھے، تو لہذا جادو کوئی برا علم نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے. اب یہ کہہ کر انہوں نے وہ کتابیں دوبارہ نکالی، وہ کھود نکالی جہاں بھی تھیں، اور اب دوبارہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گئے اور اس کے پیروی کرنے لگ گئے، اور نسبت اس کی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عملیات ہیں جو وہ جادو کرتے تھے اور جس جادو کے زور پر انہوں نے یہ ساری اپنی سلطنت قائم کی ہوئی تھی. اور اب اس کے اوپر کچھ لوگ تو اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ملامت کرتے تھے کہ یہ جادوگر تھے, اور جادوگر کہہ کر ان کو معاذ اللہ نبی ہونے سے خارج کر دیا, اور ان کے اوپر جو بھی تہمت یعنی جادو کہہ دی جادوگر کہہ دیا تو یہ بتاتے خود اتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے نبی کے اوپر. اور کچھ وہ تھے کہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سمجھ کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبیوں کی جو دیگر کتابیں تھیں, جیسے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب تو زبور تھی کیونکہ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی, تو زبور تو ایز اٹ از موجود تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. ان یہودیوں نے اس کتاب کو تو چھوڑا جو اللہ کی کتاب تھی, اور وہ جو جادو والی کتاب تھی اس کے پیچھے پڑ گئے, کیونکہ جو زبور شریف تھی وہ اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل تھی, تو اس میں تو بندگی اور عجز کا اظہار تھا, اور اس کے اندر کرتب لکھے ہوئے تھے, اس کے اندر رنگ برنگی چیزیں لکھی ہوئی تھی, عجیب و غریب عملیات اور عجیب و غریب تاثیرات اس کے اندر بیان تھی. تو لہذا انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور جادو کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے اور اس کے اوپر یہ عامل ہو گئے. تو اس کے اوپر اللہ تعالی نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں پڑھتے تھے.
جم صاحب, یہاں دوسری بات میں پوچھنا چاہوں گا, آیت کے شروع میں کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا, تو یہاں کفر سے کیا مراد ہے, اور پھر کیا وجہ تھی کہ یہودیوں نے ان پر کفر کی تہمت لگائی؟
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلطنت اور حکومت تھی وہ بڑی یونیک قسم کی تھی. یونیک یوں تھی کہ جسے بھی دنیا کے اندر حکومت ملتی ہے تو اس کے لشکر ہوتے ہیں, اس کے درباری ہوتے ہیں, اور اس کے زیر سلطنت زیر تسلط بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ کسی تخت پہ بیٹھے اور ہوا میں اڑنے لگے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی فوج کے اندر انسانوں کے ساتھ جنات بھی کھڑے ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ پرندے بھی اس کے ماتحت ہوں.
سبحان اللہ.
ایسا نہیں ہوتا کہ مخلوقات اس کے تابع فرمان ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ چونٹیاں تک اس کی اطاعت کرتی ہوں. اچھا, ایسا نہیں ہوتا کہ جنات ان کے کہنے پر بڑے بڑے محلات بنائیں, بیت المقدس کو تعمیر کریں, سمندر کے اندر غوطے لگائیں اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کے لائیں, یا ان کے کہنے کے اوپر جناب ایک مہینے کی مسافت پہ واقع ایک بہت بڑا تخت, تخت بلقیس جو تھا وہ چشمے زدن کے اندر آپ کی بارگاہ میں پہنچا دے.
سبحان اللہ.
تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت تھی اس میں اس قدر حیرت انگیز چیزیں رونما ہوتی تھی کہ جن کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی طرف جادو کو منسوب کر دیا, کیونکہ ایسی حیرت انگیز چیزیں یا اس سے ملتی جلتی چیزیں عموماً جادو کے ذریعے ہوتی. جادوگروں کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا کہ جناب جادوگر ہوا میں اڑتے ہیں. جیسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں جو جادوگر آیا تھا تو اس کا واقعہ کیا ہے کہ جناب وہ ہوا میں اڑ گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جادو کے شعبے میں ہوتی. اچھا, جنات کے شعبے میں ہوتے ہیں. جن جادو تو ویسے ہی دو لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں, تو جہاں پر جنات کا عمل دخل ہوگا, جنات سے کوئی کام لیا جائے گا, وہاں پر جادو کا لفظ ہے وہ فوری طور پہ سامنے آ جاتا ہے, اگرچہ وہاں نہ ہو. تو چونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات تھے وہ ایسے تھے کہ اس سے ملتی جلتی چیزیں جادو کے اندر بھی ہوتی ہیں, لہذا کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جادو کو آسانی سے منسوب کر لیا, اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین بھی کر لیا کیونکہ ان کے علم کے مطابق تو یہ چیزیں جادو کے اندر ہوتی ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ظہور ہو رہا تھا نبوت کی وجہ سے, لیکن چونکہ ظاہراً وہاں پر ایسی صورت موجود تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر یقین کر لیں, تو لہذا لوگوں نے یقین کر لیا اور جادو کو منسوب کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. اچھا, اب جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا, تو چونکہ جادو کے اندر شیاطین کی مداخلت ہوتی اور جادو کرنے والے عموماً شیاطین کے پیروکار ہوتے ہیں, اور شیاطین کے پیروکار عموماً کافر ہوتے ہیں. لہذا اس کے اوپر جب انہوں نے جادو کی نسبت کی سلیمان علیہ السلام کی طرف تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوا کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی نسبت کی سلیمان علیہ السلام کی طرف،
معاذ اللہ،
اور شیطان کی پیروی اس معاملے میں جادو کی اس ایکسٹریم صورت کے اندر سوائے کافروں کے دوسرا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ کفر کو منسوب کر دیا سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ تو یہ ان کی سلیمان علیہ السلام والسلام پر تہمت تھی، جس تہمت کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلیمان علیہ السلام سے دور کر دیا اور واضح طور پہ فرما دیا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی آپ نے کوئی جادو نہیں کیا، آپ نے شیطان کی پیروی نہیں کی، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، جو آپ کے زمانے کے بعد جادوگر بنے، جادو سیکھا، جادو پھیلایا، عمل کیا، اور وہ شیاطین ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو ان کا جو فعل ہے وہ کفر ہے، نہ کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے کام، کہ یہ تو ان کے بر بنا نبوت ہے۔
سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کہا گیا کہ وما کفر سلیمان، یعنی کفر کی نفی کی گئی، حالانکہ الزام تو جادو کا تھا، تو جادو کی نفی کی جاتی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جادو کفر ہی ہے اور اسی وجہ سے ہم نے کفر کی نفی کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے؟
چونکہ اس کی میں نے جو ڈیٹیل عرض کی ہے نا،
جی،
کہ جادو کے اندر شیطان کی مداخلت،
ٹھیک،
اور شیطان کی مداخلت جو جادو کی اس طرح کی ایکسٹریم صورت میں ہوتی ہے،
جی،
وہ انہی فالوورز، یعنی شیطان اپنے انہی فالوورز کو یہ چیزیں دیتا ہے کہ جو اس کے ایسے تابع فرمان ہوتے ہیں کہ جو حد کفر میں داخل ہوتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے ایسے ہی جادو کی نسبت کی، تو معاذ اللہ ان کی طرف کفر کی نسبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کفر کے الزام کو دور فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سے جادو کے الزام کو دور فرمایا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جادو کفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو محاورے کے اندر تو ہمارے بھی مشہور ہے جی، جادو کفر ہے، جادوگر کافر ہوتا ہے، اور اسی طرح کی چیز یہاں پر بھی ہے۔ وما کفر سلیمان کا مطلب ہے وما سحر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، تو جملے اسی انداز کے اندر۔ اب یہ ہے کہ کیا جادو کفر ہوتا ہے اور جادوگر کافر ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کی صورتیں ہیں، جادو کی اقسام ہیں، جادو کی وہ قسم کہ جس میں شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، یا جس میں معاذ اللہ قرآن کی توہین کی جاتی ہے، یا جس میں شیطان کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جو کفر ہیں، اور ایسی بہت ساری ہو سکتی ہیں، دو تین تو میں نے عرض کی ہیں، لیکن جادو کے فیلڈ کے اندر اگر تفصیل زیادہ گہرائی میں جائیں تو اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کفر ہیں۔ تو وہ والا قسم، یعنی کفر والا جادو، وہ جادو کے جس میں کفر پایا جاتا ہو، اگر وہ جادو کسی نے کیا تو وہ کافر ہے، اور ایسا جادو کرنا کفر ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ جادو کی وہ صورتیں بھی ہوں، وہ قسمیں بھی ہوں کہ جن کے اندر شیطان سے مدد مانگنا نہیں، جن کے اندر جو ہے وہ شیطان کو سجدہ کرنا نہیں ہے، وہ بالکل ہی فضول قسم کا جملہ ہے، اسے دہراتے رہنا دہراتے رہنا دہراتے رہنا، اور اس کی وجہ سے کچھ صلاحیت اور کچھ قوت کا مل جانا، یہ پایا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر جادو کی ایسی قسم ہے کہ جس کے اندر کفر نہیں ہے، تو ایسا جادو کفر نہیں، البتہ حرام ضرور ہے، جادو حرام ضرور ہے، لیکن کفر اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کے اندر کوئی کفریہ چیز پائی جائے گی۔
اچھا مصعب، اسی آیت کریمہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی جو ہاروت و ماروت پہ نازل کیا گیا، تو آیت کے اس ٹکڑے میں جو کہا گیا کہ ہاروت و ماروت پر جو نازل کیا گیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پھر میں نے سنا ہے کہ ہاروت و ماروت جو تھے وہ فرشتے تھے، تو وہ نازل ہوئے تو انہوں نے شراب پی معاذ اللہ یا اور گناہ کیے، تو اس طرح کی روایتوں میں حقیقت کہاں تک ہے؟
دیکھیں، ہاروت ماروت فرشتے تھے، وہ تو آیت کے اندر ہی بیان فرما دیا نا، وما انزل علی الملکین،
ٹھیک،
ببابل ہاروت و ماروت،
ٹھیک،
اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر،
ٹھیک،
بابل میں دو فرشتوں پر، کون؟ ہاروت ماروت۔ تو فرشتہ ہونا تو آیت کے اندر ہی بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ہیں،
ٹھیک،
ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے کہ ان پر کیا نازل کیا گیا، تو پہلے تو یہ ہے کہ اس آیت کا ماں قبل جو آیت چلتی آ رہی ہے اس سے تعلق ہے، ترجمہ جو بنتا ہے نا وہ یوں ہے کہ یہودیوں نے پیروی کی اس جادو کی جو جادو شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے،
ٹھیک،
اور یہودیوں نے پیروی کی اس جادو کی بھی
جی
جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہار یعنی ہاروت ماروت پر،
ٹھیک،
یعنی یہاں پر یہودیوں کی اس پیروی کا بیان ہے کہ انہوں نے اس جادو کی بھی پیروی کی،
ٹھیک،
جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں
جی
شیاطین پڑھتے تھے یعنی جی شریر لوگ پڑھتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی بھی پیروی کی جو ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا،
ٹھیک.
اب ہاروت ماروت پر کیا نازل کیا گیا؟ تو یہاں جیسے میں نے لفظ عرض کیا جادو،
ٹھیک،
جو جادو ہاروت ماروت پر نازل کیا گیا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو پہلے بیان کر دیا،
ٹھیک،
وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو چونکہ جادو پہلے بیان ہو چکا ہے لہذا اب آگے جس کا بیان ہے وہ جادو نہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، جو واو عاطفہ کا عربی زبان کے اندر ایک اصول لیا جاتا ہے اس کے مطابق کہ وہ کوئی دوسرا علم تھا. اگر وہ دوسرا علم تھا تو تب بھی وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ جیسے جادو کے ذریعے وہ جدائیاں پیدا کرتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے بھی وہ ایسے ہی کام کرتے تھے، لیکن عمومی طور پہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد جادو ہی ہے. وہ یا جادو کی دو صورتیں تھیں،
ٹھیک،
یہ دونوں جادو ہی، اور واو عاطفہ کے ذریعے جو مغایرت ہے وہ جادو کی دو قسموں کے درمیان ہے، یہ غیر ہے یہ غیر ہے، یہ اور ہے یہ اور ہے. تو یہودیوں نے اس جادو کو بھی فالو کیا جو جادو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں رائج تھا، اور یہودیوں نے اس جادو کو بھی فالو کیا جو ہاروت ماروت فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا،
ٹھیک.
اب یہ ہے کہ ہاروت ماروت کون تھے،
ٹھیک،
اور ہمارا ہاروت ماروت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو چونکہ ہاروت ماروت کا فرشتے ہونا قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا، تو لہذا یہ تو ہمارا عقیدہ ہوا کہ وہ دونوں فرشتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان دونوں فرشتوں کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں،
ٹھیک،
ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور ہیں کہ معاذ اللہ یہ دو فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی تھی تو ان کی صورتیں مسخ کر کے تبدیل کر کے ان کو دنیا میں بھیج دیا، انہوں نے معاذ اللہ شراب پی، بدکاری کی اور دیگر طرح طرح کے گناہ کیے. یہ جو چیزیں ہیں کہ لوگوں میں معروف بھی ہیں اور بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ قرآن کی آیت کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکین ہیں، فرشتے ہیں، تو فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے. فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
تو لہذا جب یہ فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اور دوسری جگہ فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ کے عزت والے بندے ہیں،
ٹھیک.
تو یہ جو غلط چیزیں منسوب ہیں کہ معاذ اللہ شراب پی، بدکاری کی اور دیگر گناہ کیے، یہ تو فاسق فاجر کا کام ہے. عباد مکرمون کا کام تو یہ نہیں ہے، عزت والے بندوں کا کام تو یہ نہیں ہے، یہ لا یعصون اللہ ما امرهم والوں کا کام تو نہیں ہے، یفعلون ما یؤمرون تو نہ ہوا، یہ تو اس کے الٹ ہو گیا. لہذا ان فرشتوں کے بارے میں جو غلط چیزیں مشہور ہیں وہ باطل ہیں، وہ مردود ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں. اعلی حضرت علی رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آئمہ کرام نے اس کا شدید رد کیا ہے کہ یہ جو اس طرح کی روایتیں ہیں وہ خود یہودیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی کتابوں کے اندر آئی، لہذا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہم یہی بلیو کریں گے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور انہیں جادو کا علم عطا فرمایا، اور جادو کا علم عطا فرما کے انہیں فرمایا کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے پاس جادو کا علم ہے، کس نے سیکھنا؟ اب جب یہ بولو گے کس نے سیکھنا تو لوگ تو دوڑ جائیں گے نا، ہم نے سیکھنا. اب تم ان سے کہو کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، ہم تمہارے امتحان کے لیے اتارے گئے، فلا تکفر، تو ہم سے سیکھ کے کفر میں نہ پڑنا جا کے.
ٹھیک.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ جا کر ان کے سامنے وہ چیز رکھیں, بتائیں کہ بھئی چیز ہمارے پاس ہے اور ہم امتحان کے لیے آئے ہیں, سیکھ کر الٹا عمل نہ کرنا, لیکن اگر کہو گے کہ سکھاؤ تو ہم سکھا دیں گے. تو یہ گویا اس طرح ہو گیا کہ جیسے بعض اوقات ایک شے سے منع کیا جائے اور وہ شے سامنے بھی رکھ دی جائے, اور سامنے رکھ کے کہا جائے کہ بھئی غلط نہیں کرنا. جیسے عام دنیا کے معاملات کے اندر بھی کتنا ہے, مثلا عورت کو دیکھنا منع ہے, ٹھیک ہے, یا مثلا خانہ کعبہ ہے وہاں پر فرمایا کہ عورتیں اپنا چہرہ کھول کے رکھیں, مردوں کو فرمایا دیکھنا نہیں, عورتوں کو فرمایا چہرہ کھول کے رکھنا, چہرہ عورت حالت احرام میں چھپا نہیں سکتی, مردوں کو فرمایا دیکھنا نہیں. تو گویا وہ جو سبب گناہ ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں پر مہیا کر دیا, حکم بھی دے دیا. فرشتے یہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بطور امتحان اور آزمائش کے لیے نازل ہوئے, جادو کا علم ہمارے پاس ہے, سیکھنے کا بولو گے تو سکھا دیں گے, لیکن یاد رکھو انما نحن فتنۃ فلا تکفر. تو اس طور پر ان فرشتوں کو نادر کیا گیا تھا اور یہ ان کا یہاں پر دنیا میں کام تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے امور تکوینیہ تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے اور نظام کائنات بھی چلاتا ہے. تو یہ ہاروت ماروت کے بارے میں ہمارا جو اسلامک بلیف ہے وہ یہ ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے فرشتوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اسی آیت کے ضمن میں کہ یہ معصوم ہوتے ہیں, گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور یہ اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کر سکتے. بعض اوقات بعض نوجوانوں کو ایسی گفتگو کرتے سنا گیا ہے یا دیکھا گیا, بالخصوص وہ جو کالجز میں یا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, دینی علم سے دوری کی وجہ سے اور صحیح عقائد اسلامیہ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ وہ بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے, فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک ہیں اور یہ معصوم ہے اور یہ گناہ نہیں کر سکتے. اچھا مصطفیٰ, جادو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی, میں یہ چاہوں گا کہ یہاں آپ تھوڑا سا جادو کے حوالے سے بتائیں کہ جادو ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن یا اس کی تعریف کیا ہے.
جادو کی تعریف کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس پر تو علماء کرام نے متعدد اس کا بیان کیا کہ جادو کی تعریف ہی ہے, جادو کی تعریف ہی ہے. ایک تعریف اس میں عرض کرتا ہوں جو واضح بھی ہے, جامع بھی ہے اور اپنے معنی کے اوپر منطبق ہوتی بھی نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جادو یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار آدمی سے کسی مخصوص عمل کے ذریعے ایسی شے کا ظہور ہو کہ جو عادت نہیں ہوتی. تو اب جیسے جادوگر کیا کرتا ہے کہ مثلا جادوگر جو ہے وہ ایک رسی پھینکے گا اور وہ سانپ بن کے لہرانا شروع ہو جائے گی. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ رسی سانپ بن جائے, لیکن جادوگر ایسا کر دیتا ہے. اور یہ کیسے کرتا ہے, وہ کرتا ہے کسی خاص عمل کے ذریعے, ایک مخصوص عمل اس نے کوئی چلا کیا ہوتا ہے یا اس نے کوئی لفظ جو ہے وہ رٹا ہوتا ہے, دہرایا ہوتا ہے اور اسے بار بار کر کر کے ایک اس پر پاور اس کی حاصل کر چکا ہوتا ہے, وہ پڑھتا ہے. اور یہ کرنے والا ہمیشہ بدکار اور شریر آدمی ہوتا ہے, یہ ہمیشہ شریر آدمی ہوگا, کوئی متقی صالح آدمی ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو یہ ہے کہ کسی بدکار یا کسی شریر فاسق فاجر آدمی سے اس کے کسی مخصوص عمل کی وجہ سے ایسی شے کا ظاہر ہو جانا کہ جو عام طور پر وقوع پذیر اس طرح ہوتی نہیں.
اچھا, میں یہاں چاہوں گا مجھ سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں مزید سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے. بعض لوگ بظاہر پڑھے لکھے نظر آتے ہیں, وہ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں, جادو کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے. تو شرعی حکم کیا ہے جیسے جنات کے وجود کے حوالے سے بھی اور جادو کے حوالے سے بھی, کہ یہ حق ہیں؟
دیکھیں, جادو حق ہے, حق کا لفظ بڑا وسیع ہوتا ہے. حق کا ایک لفظ ہوتا ہے صحیح,
ٹھیک,
کہ جادو حق ہے یعنی جادو صحیح ہے, تو جادو اس معنی میں تو صحیح نہیں ہے.
ٹھیک,
ایک ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے,
ٹھیک, اس کا وجود ہے,
وجود ہے اس کا, کہ اگر کچھ جادو کبھی ہوتا تھا یا ہوتا ہے یا ہوگا یا اگر کوئی کرے تو اس کی وجہ سے کچھ اثرات رونما ہوتے ہیں, وقوع پذیر ہوتے ہیں, کچھ ایسا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کا وجود قطعی طور پر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا, یہاں فرمائے یعلمون الناس السحر, کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون جن لوگوں کو لے کر آیا تھا وہ کون تھے؟
ساحر
جادوگر.
جادوگر
وہ جادوگر تھے. اور ان کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تھا وہ کس چیز کا ہوا تھا؟ کہ انہوں نے اپنا جادو شو کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تھا. لہذا قرآن پاک کے اندر جادو کا, جادوگروں کا تذکرہ موجود ہے. اور یہ کہنا کہ جادو اصلا وجود ہی نہیں رکھتا, یہ قرآن کی ثابت شدہ بات کا انکار کرنا ہے. کیونکہ قرآن اس کا اس بات کر رہا ہے کہ یہ ہے. اب جو شخص انکار کرے گا تو گویا وہ قرآن کی ان ساری آیتوں کا انکار کر رہا ہے جن کے اندر اللہ تعالی نے جادو کے وقوع پذیر ہونے اور جادو کے وجود کا بیان فرمایا. لہذا یہ بڑی سخت بات ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار کریں گے تو کیا حکم بڑا واضح ہے. لہٰذا جادو کا انکار کرنا جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میرے اوپر نہیں ہوتا یا میرے اوپر نہیں کوئی کر سکتا, یہ ایک جدا چیز ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جادو اثر کوئی چیز ہی نہیں. اور یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں جادو پہ بلیو نہیں کرتا, تو یہ جو بلیو نہ کرنا ہے یہ جہالت ہے. اور یہ صرف جہالت ہی نہیں ہے, یہ جہالت سے بہت اوپر کی چیز ہے کہ یہ قرآن کے اندر موجود اور بیان کردہ چیز کا انکار, قرآن پاک میں بیان کردہ چیز کا انکار ہے. اچھا اسی طرح جن کا معاملہ, تو بعض لوگ بولتے تھے جنات کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ بھی اسی طرح بڑا سخت ہے. قرآن پاک کے اندر غالباً 30 یا 31 مرتبہ جنات کا تذکرہ ہے. قرآن پاک میں سورۃ الجن موجود ہے. قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ جنات کا تذکرہ موجود ہے. وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون, یا فرمایا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. تو کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی جن کے اندر جنات کا باقاعدہ تذکرہ ہے. لہذا جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے, یہ ضروریات دین کا انکار کرنا ہے. مسلمانوں کا دین کا معمولی علم رکھنے والا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اسلام کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے. بلکہ سورہ رحمان کے اندر بار بار کیا تذکرہ, یا معشر الجن والانس, اے جن و انس کے گرو, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اچھا پھر یہ جو قرآن پاک میں غالباً 31 مرتبہ فبی آلائی ربکما تکذبان, یہ جو سورہ رحمان کے اندر ہے, تو یہ جو فبی آلائی ربکما تکذبان ہے, یہ تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے, یعنی دو کو مخاطب ہے. دو کون ہیں؟ ایک انسان ہے, ایک جنات ہے. تو سورہ رحمان کے اندر تو بار بار انسان جن, انسان جن, انسان جن, انسان جن کا تذکرہ ہے. لفظ کے ساتھ یا معشر الجن والانسی, جنوں اور انسانوں کے گروہ, اس کا تذکرہ ہے. سورۃ الجن موجود ہے, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنات کا تذکرہ موجود ہے. تو جب اتنی کثرت کے ساتھ جنات کا تذکرہ موجود ہے, لہذا اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ایسا ظاہری دنیاوی علم کہ جو معاذ اللہ ان چیزوں کے انکار کی طرف لے جائے, وہ سراسر ہلاکت ہے, وہ سراسر تباہی ہے. ایسا علم علم نہیں ہے, جہل ہے کہ جو قرآن پاک کی بیان کردہ چیزوں کے انکار کی طرف لے جائے. تو لہذا جن اور جادو کے وجود کا انکار نہیں کرنا چاہیے.
اچھا مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ جنات کا بھی وجود ہے اور جادو کا بھی وجود ہے. تو یہاں میں مشورتاً عرض کروں گا کہ اگر آپ بھی کبھی یہ دیکھیں, آپ کو آثار معلوم ہوں کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے, تو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مجلس تعویذات, تو یہاں پر انشاءاللہ العزیز جب آپ آئیں گے تو جادو کی کاٹ بھی ہوتی ہے, تعویذات بھی دیے جاتے ہیں اور فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. اور اگر آپ نہیں آ سکتے, آن لائن بھی تعویذات مل سکتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اس شعبے کے حوالے سے بھی کچھ معلومات رکھیں, اور اگر ضرورت پڑے تو ضرور اس شعبے کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں. اگلا سوال مفتی صاحب کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟
ہاں یہ سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ معجزے کے اندر بھی جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتی, یعنی عادتا نہیں ہوتی.
ٹھیک.
جادو کے اندر بھی اسی طرح کی چیز ظاہر ہوتی ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتی, عادتا نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہم نے بیان کیے, ان کمالات کے اندر جن چیزوں کا بیان ہے, جادو کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اسی طرح کے تصورات آتے ہیں. ہوا میں اڑنا, جی جنوں کو قابو کر لینا، جی جنات سے کام لینا، پیسہ منگوا لینا،
جی
چیزیں منگوا لینا،
جی جی
جب جادو کا ذکر آتا ہے تو ایسی ہی چیزیں آتی ہیں. لہذا اب ضروری ہے کہ جادو میں اور معجزے کے درمیان فرق واضح ہو، تاکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات
جی
اور مد مقابل جادو
جی
یہ دونوں آپس میں فرق ہو جائے،
ٹھیک،
اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ان کے اندر بھی فرق ہو جائے. تو دیکھیں جادو کی جو تعریف بیان کی ہے اگر اس پہ غور کریں نا تو اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جادو اور چیز ہے اور معجزہ اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ جادو کسی شریر اور بدکار آدمی سے سرزد ہوتا ہے،
ٹھیک،
اور معجزہ
جی اللہ کے
کائنات کے اعلیٰ ترین متقی ہستیوں یعنی اللہ کے نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے.
جی
ٹھیک. تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ بدکار فاسق فاجر سے ظاہر ہوگا، اور معجزہ اللہ کے نبیوں سے اور انتہائی اعلیٰ کردار والوں سے ظاہر ہوگا.
ٹھیک.
اللہ کے نبیوں سے ہوگا جو انتہائی اعلیٰ کردار والے. دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ کسی مخصوص عمل کے ذریعے ہوگا.
ٹھیک.
کہ وہ کچھ پڑھے گا، وہ کچھ کرے گا
جی
تو اس کے ذریعے اس کا ظہور ہوگا. معجزہ کسی مخصوص عمل کے ذریعے ظہور پذیر نہیں ہوتا.
ٹھیک.
وہ نبی کی بارگاہ الہی میں درخواست پر اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یا اللہ نے اسے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ول کے اوپر وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی اپنی خواہش اور اس کی اپنی دلی تمنا کے اوپر وہ شے ظاہر ہو جاتی ہے. لہذا یہ دوسرا وہ مخصوص عمل پہ ہے، یہ مخصوص عمل پہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جادوگر جو ہے وہ جب نبی کے مقابلے میں آ کے کرے گا تو ہمیشہ مغلوب ہوگا. ویسے وہ جادو کرے گا تو اس کا جادو وہ چلے گا اور وہ لوگوں کو متاثر کرے گا، لیکن نبی کے مقابلے میں آئے گا تو ہمیشہ مغلوب ہوگا.
ٹھیک.
اور جبکہ معجزہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا.
سبحان اللہ.
معجزے کا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ معجزہ پیش کیا
جی
اور وہ معاذ اللہ غلط ثابت ہو گیا، اس کے برعکس کچھ ظاہر ہو گیا، وہ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑے بنیادی فرق ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ معجزہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے ظاہر ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور اس کی فیور میں ظاہر ہوگا. جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کر دے گا تو پھر اس سے وہ چیز ظاہر نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
وہ اس سے تبھی ظاہر ہوگی کہ جب وہ اپنے اس جادو کا اقرار کرے گا یا وہ کچھ اور کسی شے کا دعویٰ کر رہا ہوگا. اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عاجز اور ساکت کر دے گا کہ وہ ایسی شے ظاہر کر سکے کہ جس کی وجہ سے معجزہ اور جادو کے اندر التباس ہو جائے، اشتباہ ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، یار کیا مانے، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، اس نے بھی چیز دکھا دی، اس نے بھی چیز دکھا دی. اگر یہی ہوتا تو پھر نبوت کی حقانیت کے دلیل معجزہ نہ بن سکتا.
جی.
تو لہذا اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی کے مقابلے میں آ کے اگر کوئی شے ظاہر کرے گا تو اللہ اسے مغلوب کرے گا، اگر وہ دعویٰ نبوت کر کے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس سے وہ شے ظاہر نہیں ہوگی. تو یہ فرق ہے جو معجزے اور جادو کے درمیان.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اور اس میں ہونے والی گفتگو بڑی دلچسپ ہو چکی ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ابھی بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے جو بقیہ گفتگو ہے وہ آپ اگلے سلسلے میں ملاحظہ فرما سکیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن قرآن.